السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. أكبر الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي قربا فشهد النجوى وبعدا تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته محمود رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله وصدق محمد. سورة الأنعام کی 24 آیت جس میں خدا بندہ علیہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں اے صاحبان ایمان استجیبوا لبیک جواب للہ اللہ کی آواز پر وللرسول اس کے رسول کی آواز پر اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے بلائیں لما یحییکم اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی اور تمہاری حیات ہے. اس آیت کے ذیل میں جو عنوان مجلس ہے یعنی عشرے کا جو عنوان ہے تعلیمات کربلا اور دیچ ناسی اس عنوان سے کچھ رائے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ایک دو جملوں میں پچھلی باتوں کا صرف ربط اور آج کی بات کا آغاز پر الحمد للہ تذکیہ کی خدمت میں کہ تعلیمات کربلا سے ہمیں دین کو پہچانا ہے. تعلیمات کربلا اور دین شناسی اس کے لیے دونوں کا موازنہ بہت ضروری ہے. موازنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ خود دین کیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں دین کی تعریف پیش کی کہ دین کسے کہتے ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اس کے بعد اسلام کی تعریف پیش کی ایک لفظ میں ایک چھوٹے سے سینٹنس میں. درحقیقت اسلام کسی نام کسی چیز کے نام کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک عمل ہے, یعنی خود کو خدا کے حوالے کرنا. دین کی تعریف میں نے عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز کی جو انسان کو خدا تک لے جائے یہی دین, ہر وہ عمل جو انسان کو خدا تک لے جائے یہی دین, ہمارا ہر وہ عمل جو ہمیں کربلا تک لے جائے یہی حقیقی دین, ہر وہ عمل جو امام حسین تک لے جائے یہی حقیقی دین, اور اس کے مقابل میں ہر وہ عمل کہ جو ہم کو خدا سے دور کر دے, ہر وہ عمل کہ جو ہم کو امام حسین سے دور کر دے یہ دین کے خلاف اور امام حسین کے خلاف ہے. ولو خدا کے نام پہ اور امام حسین کے نام پہ اس کام بن جاتا ہے. دیکھیں یہ بات غور کرنے والی ہے, اکثر دنیا لیبل کا استعمال کرتی ہے, ٹیگ کا استعمال کرتی ہے, اور اسی ٹیگ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں آپ کو. مثال کے طور پہ بہرحال بہت سامنے کی مثال ہے, جوان اس سے زیادہ ہمارے جو ہم سے بھائی کو یا ہمارے چھوٹے بھائی اس کو بہتر جانتے ہیں. بہت سارے بڑی بڑی کمپنیوں کے جو گارمنٹس اور کپڑے ہیں ان کا پروڈکشن کیا ہوتا ہے, ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں جہاں ہیومن ریسورسز بہت سستی ہیں, مین پاور جہاں کا سستا ہے. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا یہ وہ ممالک ہیں, یا فرض کیجیے اگر انڈیا کو پاکستان کو بھی مان لیں جو کہ ایسا کم ہے, لیکن بنسبت دوسرے ملکوں کے ویسٹ کے بنسبت یہاں ابھی بھی مین پاور سستی ہے. کپڑا پروڈکٹ کہاں ہوتا ہے, پروڈکشن کہاں ہوتا ہے اس گارمنٹ کا, اس کپڑے کا, کسی دوسرے ملک میں. تولید یعنی وہیں کا کپڑا, وہیں کی پیداوار, وہیں کی محنت. مثال کے طور پہ فرض کیجیے اس کے پروڈکشن میں اگر ایک کیڑی میں یہاں کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اگر ایک کیڑی کا خرچہ آتا ہے لیکن جب وہ ٹیگ اس میں لگ جاتا ہے تو وہ 10 کیڑی میں ملتا ہے. زمانہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں اس کی تولید ہوئی, زمانہ کس کے پیچھے بھاگتا ہے, اس ٹیگ کے پیچھے بھاگتا ہے. یہی ستم دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہی ستم دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طے اور حقیقت تک نہیں جانتے بلکہ انہوں نے ٹیگ دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, ہمیں یہ جاننا ہوگا, اس سے آشنا ہونا ہوگا کہ کون سا حقیقی دین ہے کون سا غیر حقیقی دین ہے. علیکم السلام, یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
وہ اس کے بغیر بہت ساری ایگزامپلس ہیں, مثالیں آپ مجھ سے بہتر دنیا میں معاملات کا تجربہ آپ کو مجھ سے زیادہ, شاید بہت سی چیزوں کا مجھے تجربہ نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, دین کی شناخت کے لیے ہمیں دین کے چہرے پر, یعنی باطل کے چہرے پہ جو دین کا لباس ہوتا ہے اس کو اٹھانا ضروری, اس کی شناخت بہت ضروری. کربلا نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہی کیا کہ دین کے نام پہ جو زمانے کے سامنے پروڈکٹ پیش کیا جا رہا تھا, جس رسوم کو, جس چیز کو پیش کیا جا رہا تھا, کربلا کے قیام نے اس باطل کے چہرے پر سے دین کا نقاب چھین لیا. یہ اصل میں کربلا کا کام تھا. کربلا سے سب سے بنیادی درس جو ہمیں ملتا ہے, پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حق و باطل کی پہچان دین کی, کیونکہ تین قسمیں, ایک دین حق ہے, ایک دین باطل ہے, اور ایک ایسا دین ہے کہ جس میں حق و باطل دونوں ملے ہوئے, دونوں کا مکسچر ہے. میں اس کی ایک بہت ملموس مثال دیتا ہوں. آج کل بہت سارے ایسے ترانے بنائے جا رہے ہیں جس میں نام ہے اللہ کا, جس میں نام ہے رسول کا, جو بظاہر امام حسین کے نام پہ, لیکن اس میں مکس ہے راک میوزک, اس میں زمانے کا مفسد اور رائج میوزک ملا. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, یہ بتائیے اگر کوئی بسم اللہ کہہ کے شراب کی بوتل منہ میں لگا لے, کیا وہ شراب ادا ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ کہہ لیے بہت خطرہ ہے. یہ مکسنگ جو ہے, یعنی یہ حلال اور حرام کو اس طرح ملا دو کہ زمانہ اس پر فرق نہ کر سکے, یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. امام حسین کے زمانے میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی تھی کہ باطن میں حرام حلال کی مکسنگ شروع کر دی. یہ کوئی نئی چیز نہیں, آج کی چیز نہیں, یہ اس زمانے میں بھی رائج تھی. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, قوم جو عام سے ہمارے جیسے سادہ فکر رکھنے والے افراد ہیں وہ بہت جلدی ڈگمگا جاتے ہیں, وہ بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حق کی شناخت ہو تاکہ ہم اس کا دامن پکڑ سکیں, اس تک جا سکیں. تو یہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا, دین حق, دین باطل, اور تیسرا دین جس میں مکسنگ ہوئی, حق اور باطل ملا ہوا, جو بالکل ہو بہ ہو آج کے زمانے میں ہوا. آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں, یعنی آپ دیکھیں پہلے البتہ بہت ساری چیزیں جو کل آج سے کچھ دو تین چار پانچ سال پہلے جو بہت ساری چیزیں انسان کو کنفیوز کرتی تھی, ان کی تحلیل, ان کا تجزیہ سیاسی امور میں دیکھ رہے, ان کا تجزیہ سخت ہوتا تھا, لیکن آج کیونکہ دو اور دو چار اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہر سادہ سا انسان کو اس کی تحلیل کر سکتا ہے. آج یہ فاصلے کم ہو رہے ہیں, آج یہ چیزیں جو ہے مکسنگ, اب آہستہ آہستہ جو کل چہرے پہ نقاب ڈال کے سامنے آتے تھے آج وہ بظاہر دشمن بن کے سامنے آتے. آج کی جو آپ ریئل جو پالیٹکس ہے, اسٹریٹجیز ہیں زمانے کی, آپ دیکھ سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں, آپ دیکھ لیں پاکستان میں, آپ دیکھ لیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں برما میں, دیکھ لیں بنگلہ دیش میں, دیکھ لیں جہاں بھی آپ دیکھ لیں ایسٹ ویسٹ, جہاں بھی آپ دیکھنا چاہیں. کل کی کچھ ایسی سیاستیں تھیں کہ جس کو آدمی سمجھ نہیں پا رہا تھا. مثال کے طور پہ بہرحال اہل علم بھی آپ بیٹھے, آپ سب حضرات اس پہ غور کیجیے گا, جو عرب ممالک پہ مڈل ایسٹ پہ جو قبضہ ہوا ہے ویسٹ کا 1916 میں عثمانی امپیرر کا ڈاؤن فال ہوا, اور 1911 میں یعنی اس سے 6 سال پہلے سائکس اینڈ پیکو نام کا, یہ دو گویا محاذ تھا, ایک فرانس کا ایک برٹین کا, ٹھیک ہے, یہ دو محاذ آپس میں مل کے انہوں نے کیا وعدہ دیا تھا, کیا یعنی گویا ٹافیاں دی تھی آج کے زمانے میں کیا بچوں کو جو کچھ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, کہ تم عثمانی حکومت کے خلاف قیام کرو, کل ہم تمہیں آزادی ملے گی. اسلام پہ آ کر عرب ممالک نے کھل کر عثمانی خلافت کی تباہی میں ان مشرکوں کی مدد کی. یاد رکھیے گا عزیزوں, کبھی بھی اگر مشرک مسلمان سے مدد لے رہے آئے یا مسلمان کو مدد دے رہے آئے تو عرب اس قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا انکار کر. جب مولا کہنا سے خلافت لی گئی, چھک لی گئی, تو بعد لوگوں نے مولا کہنا کو مشورہ دیا, دیا آپ کہیے تو میں مدینہ کی گلیوں کو گھوڑوں سے کروں. تو مولا نے کیا جواب دیا تھا, تیرے پیٹ میں اسلام کا درد کر سکتے ہیں. کیوں عزیزو, یاد رکھیے گا, دشمن جب بھی مدد کے لیے آئے گا وہ حق کی مدد کے لیے نہیں آئے گا بلکہ اپنے مفاد کے لیے آئے گا, اپنے مفاد کے لیے. تو یہی ہوا عزیزو, اس کے بعد سے آج ہم لوگ کس سینچری میں ہیں, تقریباً آج جو ہے 1916 سے لے کر آج تک 99 سال گزر چکے. یہ جو آج مڈل ایسٹ جس جگہ پہ پہنچا یا اس کے اطراف کے ممالک جس جگہ پہ پہنچے, صرف اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا مسلمان حق کو نہیں پہچانتا تھا اور حق و باطل کے درمیان میں تفریق نہیں کر سکتا، اس کا انجام نہیں پہنچا سکتا. بس میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. تو کیا میں نے اس لیے آپ کے کر میں نے جو مثالیں دی آپ کی خدمت میں کر جو میں نے بات پیش کی یہ کہ حق کو پہچاننا ضروری ہے. پھر حق کے علل و اسباب میں نے بتایا، پھر باطل کے علل و اسباب میں نے بتایا، یہ ساری چیزیں بتائیں. ایک چیز جو میں نے کل بتایا کہ اس کی یاد وضاحت کرنا ضروری ہے، دو باتیں بلکہ کی یاد وضاحت کروں. سب سے پہلی چیز کہ بارہا متعدد بار قرآن میں روایات میں جب معرفت کی بات آتی ہے، چاہے وہ خدا کی معرفت ہو یا رسول کی معرفت ہو یا دین کی معرفت ہو، تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، عارفت بحق. جو معرفت کا حق ہے اس حق کے ساتھ معرفت اگر، یعنی حقیقی اور سچی معرفت اگر ہو. جس میں نے ایگزامپل دیا امام حسین کی زیارت کی ایگزامپل دیا، میں نے امام رضا کی بھی زیارت کی مثال دی میں نے، کہ جو اگر امام حسین کی زیارت عارفت میں حق کرتا. آج شب جمعہ میں زیارت کے واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو زیارت کو جا رہا ہے وہیں کی خدا ہم سب کو نوازے انشاءاللہ. ہماری اگلے سال کی زیارت انشاءاللہ امام زمانہ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ. تو عارفت پہ حق دے جو ان کے حق کے عرفان کے ساتھ، حق کی شناخت کے ساتھ اگر زیارت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ یدعو لہ الرسول والعلی والفاطمہ والحسن وجمیع الملائکہ. جو عرفان کے ساتھ اور حق کی شناخت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول خدا دعا کرتے ہیں، اس کے لیے مولا علی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے شہزادی زہرا دعا کرتی ہیں، اس کے لیے امام حسن دعا کرتے ہیں. نہ صرف دعا بلکہ تمام ملائکہ، تمام فرشتے صبح و مساء، صبح و شام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو مقام و منزلت کی شناخت ہے اللہ کی ہے. دیکھیے میں نے اب جو یہاں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، جو آج کا چیپٹر ہے میرا، جو آج کی گفتگو میری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان، میں نے قرض کیا تھا کہ انسان پہچان تو لیتا ہے، پہچان لینا کمال نہیں، بلکہ ایسی پہچان ضروری ہے کہ جو انسان کو جس چیز کو پہچانا ہے اس کی راہ میں ثابت قدم رکھ سکے. پہچانتے بہت سے لوگ تھے، انسان کی پہچان صرف کافی نہیں ہے بلکہ حق کی شناخت، ایسی شناخت کہ انسان اس راہ میں ثابت قدم رہے. سب سے پہلے میں تین راستہ بتا دوں حق کی شناخت کا، اس کے بعد اپنی مطلب. سب سے پہلا راستہ حق کی شناخت کا کیا ہے؟ انسان کی آنکھ. سب سے پہلا راستہ، اور جانتے ہیں میں اپنے بھائیوں کے لیے بتاتا چلوں، آپ بزرگ بھی دیکھتے ہیں آج دنیا، بلکہ امپیرلسٹ جو دنیا کے ہیں ان کا مین ٹارگیٹ جانتے کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ایسی چیزوں کی ایجادات کرو جس سے انسان کے اندر سے سوچنے کی طاقت چھن جائے. میں صرف یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے سیدھو، ایسی چیزوں کی ایجادات دن بدن، انوینشنز اور ایجادات اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ پہلے زمانے میں منشیات تھے، البتہ آج بھی مثال کے طور پہ نشے کا ایڈکشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن یہ وہ آخری لیول ہے. پہلے نشے کے شکاری کچھ لوگ ہوا کرتے تھے سماج کے، لیکن آج کا جو نشہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر ایک اس نشے میں مبتلا ہو. مثال کیسے سے انسان کی سوچنے کی طاقت کو چھین لو، انسان سے فکر کرنے کی طاقت کو چھین لو. انسان کی فکر کی طاقت کب چھینتی ہے عزیزو؟ آج آپ دیکھیں مثال کے طور پہ دنیا میں میجورٹی کے کان میں ایئر فون رہتا ہے، موبائل میں میوزک بجتا ہے. یہ کیا ہے عزیزو؟ میوزک کیا ہے؟ میوزک انسان کے فکر اور سوچنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے، انسان کی فکر کی طاقت کو میوزک چھین لیتا، مفلوج کر دیتا. میں نے تحقیق ایک زمانے میں پڑھی تھی اور پروگرام بھی ہوتے اس سلسلے میں، میں نے اس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ میوزک جو ہے انسان کے برین کو، بہت سے ڈاکٹر جو نیورولوجسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو انسان مستقل میوزک کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن آہستہ آہستہ پرلائز ہونے لگتا ہے، اس کی نروس جو ہے ذہن کی رگیں جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہیں، ذہن میں سوچنے کی طاقت کی جھوٹی تبلیغات ایسی تو کہ میوزک کے ذریعے کسی کو کوما سے زندگی ملتی ہے. ون ان ریئر آپ تھاؤزنڈ میں اور لاکس میں ایک آدھ کیسے جیسے ہو تو ہوں، لیکن آج کل جو دنیا میں میوزک رائج ہے اس کے ذریعے صرف اور صرف انسان کی فکر کی طاقت سلب کی جاتی ہے. اور بہت سارے ایگزامپل، مثال کے طور پہ ولگیرٹی، پورنوگرافی، ننگاپن، نیوڈیٹی، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے سوچنے کی طاقت. ये दो चीजें मेरा एग्जाम्पल नहीं, तीसरी चीज असल मेरा एग्जाम्पल। दूसरा शर जो इंसान को तबाह करता है वो इंसान का पेट। तीसरी चीज जो इंसान की दुनिया आखिरत को तबाह कर सकती है वो जेर नाम। आज जो दुनिया देखिए कितना ज्यादा गर्व कर दिया है यूनिटी में कि इंसान के पास सोचने की ताकत खत्म हो गई। ये क्या है? ये किस्म का नशा है। कल मिसाल के तौर पर सिर्फ का हम टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो एक ड्रॉबैक है, एक मनफी पहलू जो आज हमारे खास करके थ्रेट है आजकल के नौजवानों बच्चों के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए, और इससे ज्यादा चैलेंज पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए। मिसाल के तौर पर आज आप देखिए कोई दीनी अगर आप साइट खोल के देखिए, शायद ब्राउजिंग में आपको 10 सेकंड 12 सेकंड का टाइम लगेगा अगर स्पीड बहुत अच्छी है नेट की, लेकिन कोई वल्गर साइट अगर कोई खोल के देखिए विद इन अ सेकंड आपके सामने इमेजेस आ जाएंगे। ये क्या है कि इंसान के फिक्र को मुनहरिफ करने के लिए, इंसान की फिक्र जितना ज्यादा सोचने और तफक्कुर के मरहले से दूर होती जाएगी वो हद से दूर होती जाएगी। इंसान की फिक्र जब तक फिक्र नहीं करेगा इंसान, मैंने अर्ज किया था आपकी हिम्मत में अजीज हूं, सही तरीके से फिक्र जब तक नहीं करेगा इंसान हद तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, जब फिक्र सही काम करेगी तो एक घंटे की फिक्र आबिद की 70 साल की इबादत से कि तफकीर ओ साअत, एक घंटे की फिक्र, एक घंटे का ताकुल, एक घंटे का ताकुल खैरुम मिन इबादत 70 सना, 70 साल की इबादत से कहीं ज्यादा है। अगर सही रास्ते में इंसान जाए तो सबसे पहले आपकी शनाख्त का क्या रास्ता है, तो इंसान किया। दूसरा रास्ता जो आपकी शनाख्त का वह कुरान मजीद, कुरान बेहतरीन रास्ता कुरान मजीद का। अल्लाह ने इस कुरान को इसलिए बनाकर भेजा था हमारे दरमियान कि ये हक की शनाख्त कर सके, बातिल के पर्दों को उठा सके, हक को बातिल में तफरीक कर सके। लेकिन आप देखिए इस कुरान के साथ कितना ज्यादा सितम हुआ कि आज इसकी आयात को इतना ज्यादा कंफ्यूज बना दिया कि सैकड़ों की तादाद में फिरते अपने बातों को साबित करने के लिए इसी की आयात से इस्तेमाल कर। ये दो चीज। तीसरी चीज जो चीज हो जिसमें फ्रॉड बहुत कम, गौर कीजिएगा ये आपके हवाले का बहुत अहम बात है। एक सबसे पहले आखिर इंसान की जिसको जिस पर अटैक हो गया, दूसरी चीज कुरान की जिसमें भी बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है हर बातिल फिरका अपने नजरिए को साबित करने के लिए दलील लेकर आता है। कुरान की आप देख लीजिए जितने भी मजाहब के रखे हैं उनसे आप दलीलें पूछिए तो वो कुरानी दलील लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर वो लोग जो खुदा के जिस्म के दायरे वो क्या कहते हैं, उनकी दलील है और रहमान वाला शिस्तवा खुदा जो अर्श पे बैठा है। ये बातें दलीलें लेकर आते हैं, इब्न तैमिया जैसा बानी मजहब मुज़ल्ला है, मिसाल के तौर पे वहाबियत मजहब वहाबियत जिसकी पैरवी करते हैं, तकफीरी जिसकी पैरवी करते हैं, वो क्या कहता है कि हर शबे जुमा ये इब्न बतूता जो था एक ट्रैवलर था जिसने हिस्ट्री भी लिखी है, उसने मसले किस्से को नकल किया कि मैं दमिश्क की मस्जिद में गया, सफरनामे में अपना लिखता मैं दमिश्क की मस्जिद में गया तो देखा कि एक अजीब ताबीर है उसकी, एक बेवकूफ आदमी मिंबर में बैठा था। अल्लाह हू अकबर। इब्न बतूता से तो जानते हैं वो कोई स्कॉलर नहीं था, वो सिर्फ क्या था, एक सफरनामा निगार था, एक आदमी मुस्तकिल सफर करता रहे। मिसाल के तौर पर एक पैर उसका यहाँ, दूसरा पैर दूसरे मुल्क में, दूसरे स्टेट में, उसको पढ़ने का इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। सफर करने वाला वो अच्छा सफरनामा निगार अदीब था, उसका कलम अच्छा था, जो करता था जो गुजरती थी उसमें उसको निकाल लिखता था, तहरीर करता था। वो स्कॉलर नहीं था, एक आम सफरनामा निगार था, लेकिन उसको इतनी खबर थी कि मिंबर पे जो बैठकर बातें कर रहा है ये अकलमंद है या बेवकूफ, उसको इतना शौक था। वो क्या लिखते हैं अपने सफरनामे में, लिखते हैं कि मैंने देखा दमिश्क की मस्जिद में एक शख्स जो था जितना बेवकूफ शख्स था वो मिंबर पे खुतबा दे रहा है, खुतबा देते देते वो इस गुफ्तगू पे आया कि शबे जुमा खुदा जो कयामत आसमान से उतरेगा और मोमिनों को ज्यारत कराएगा अपनी, जिस तरह हर शबे जुमा खुदा अपनी ज्यारत करवाता है। कैसे वो एग्जांपल देते रहते हैं, मिंबर के मिसाल के तौर पे चौथे या पांचवें स्टेप पे था, एक दो तीन चार नीचे उतर के बताता है कि जिस तरह मैं कलूदूली हाजा, जिस तरह मैं मिंबर से जमीन पे आ रहा हूं नीचे उतर रहा हूं, इसी तरह अलहदुल्ला अल्लाह भी आसमान से जमीन की तरफ उतरेगा या अल्लाह भी कयामत के दिन अपने अर्श से उतर के लोगों को अपनी ज़ियारत कराएगा। ऐसी दीन की तर्जुमानी हो रही है। इब्न बतूता जैसा शख्स जो है, जो कोई आलिम नहीं, स्कॉलर नहीं, सिर्फ एक राइटर है, वो कहता है कि ये शख्स बेवकूफ अहमद है, تو کہنے کا مقصد کیا ہے دوستوں کہ دین کا غلط انٹرپریٹیشن، دین کی غلط ترجمانی لوگ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا وجہ؟ کیونکہ جو صحیح اسٹریم تھی، صحیح چشمہ جو تھا، تفسیر قرآن کا، اس سے دور ہو گئے۔ تیسرا راستہ جو قرآن کو، جو حق کو پہچاننے کا، میں بہت جلدی بھی آ رہا ہوں، تیسرا راستہ جو حق کو پہچاننے کا، وہ کیا ہے؟ رسول خدا، رسول کی حدیث۔ جناب عمار سے رسول خدا نے کہا، یا عمار، میں بہت جلدی بھی جا رہا ہوں، بیچ کے بہت سارے مقدمہ چھوڑا ہوں، یا عمار، اذا سلک الناس طبعا وادیا وسلک علی وادیا فسلک وادیا سلکہ علی ابن ابی طالب۔
मैं आज सबके सामने की एग्जांपल दे दूं आपको। जब आप एम्बेसी में जाते हैं मैनिफेस्ट वीजा लेने के लिए, लिस्ट वीजा लेने के लिए, तो एक स्टैंप लगता है लेकिन उसमें कम से कम 40 लोग होते हैं। यही हाल उस जमाने के कबाइल का होता था। एक कबीले के कभी कभी 1,000 लोग 2,000 लोग होते थे। मिसाल के तौर पर जितने भी लोग बोले रिवायत है कि 18,000 खतूत इमाम हुसैन के पास आए थे, या इतने खतूत आए हैं बाज़ तारीख कहती है कि बोरियों में भर के सबको रखा। इमाम हुसैन ने 12 अपने खुतबों में इसको बयान भी किया। इतनी तादाद में लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया, हिस्ट्री है ना ये, लेकिन तब कहां गए लोग? ये गौर करने का मौजूद है कि नहीं? मैं सिर्फ आपको ये मौजूद इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। हमारे बुजुर्ग तो जानते हैं बहुत सारी बातें, खासकर हमारे भाई। इतने लोग कहां गए? कहां गए वो 30,000 तो सिर्फ रोसा थे, वो कहां गया वो मजमा, वो मौत कहां गई, वो गैदरिंग कहां गई? आज ही बताइए, आज हम भी तो एक हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। आज के जमाने से हमको तदबीर देना, आज हम भी हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। हम भी सुबह शाम अपने दिल का अरीजा पेश करते हैं अपने इमाम के सामने। एक नहीं अजीज हो, कोई भी यहां चाहने वाला इमाम का ऐसा है जो इमाम के जमाने को याद ना करता? कोई भी है ऐसा? बताइए, कोई भी ऐसा? हर एक सुबह मसा दम भरता इमाम की याद। हमें कर्बला से सबक लेना, वो क्या अजबाब थे कि जो कल के हुसैन को लोगों ने बुलाया और बुला के पीछे हट गए। सिर्फ 72 रह गए या 90 रह गए या 120 रह गए। खुदा ना करता ऐसा ना हो कि आज भी तारीख रिपीट हो। ये हमको इसकी तरफ हमें गौर करना है कि नहीं? इसके लिए मैं ब्रैकेट में एक बात बताता चलूं, फिर अपनी बात को आज के मौजूद तक पहुंचाऊंगा। ध्रुव प्रभा है कि नहीं? 313 रिवायत कहती है कि नहीं कि जंग के बदर पे शहादा जो है इमाम के साथ होंगे, और जब तक 313 लोग होने जाएंगे उस वक्त तक इमाम को जोर नहीं होगा। मैं जब इस बात को सोचता हूं और सुबह मेरी आंख खुलती है तो मैं यही सोचता हूं कि मेरे जैसा इंसान 313 में कहां आ सकता है। ये मैं नेचुरल फीलिंग बता रहा हूं जो हर इंसान बैठ के सोचता है, हर इंसान के दिल का ख्याल होता है। होता है कि नहीं कि मेरे जैसा इंसान कैसे 313 में आ सकता है? मेरे जैसा इंसान कैसे हुसैन वक्त की मदद कर सकता है? मेरे जैसे इंसान एक खातून हत्ता, उसमें बहुत सारी औरतें भी, 313 में शायद 50 औरतें हैं। तो हमारी औरतें माँ बहनें जो है बैठी हैं, वो कभी कभी उठती हैं सुबह तो उनके जहन में ख्याल आता है कि आज हमसे ये भूल हो गई, तो मेरे जैसा कहा इमाम की नुसरत कर सकता है? इस बात की थोड़ी सी वजाहत करना जरूरी है। 313 लोग कौन है आपको मालूम है? 313 से ये समझिए कि जब इमाम का जुहूर होगा तो पूरा ग्लोब 313 हिस्सों में डिवाइड होगा। 313 मुल्कों में पूरे ग्लोब को बांटा जाएगा, पूरी कायनात को बांटा जाएगा, और ये 313 वो रिप्रेजेंटेटिव्स और नुमाइंदे होंगे जो इमाम की तरफ से गवर्नर बन के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। समझो कीजिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ये बताइए इस कुवैत की मिसाल लेते हैं, इस मुल्क की कुवैत में एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं? एक फर्ज कीजिए हाकिम है, बादशाह है, खलीफा है, लेकिन आया पूरे इस मम्लिकत को, पूरी हुकूमत को क्या वो एक फर्ज चला रहा है? नहीं, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ शोबाजात है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ तबकात है हुकूमत में। हर तबके में कई हजार लोग मुलाजिम है। अब ये बताइए मिसाल के तौर पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का इंजीनियर है उसको वहां एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आइए तो जो उस फील्ड का माहिर है उसको वहां मुलाजमत मिलती है। मिसाल के तौर पर लेबर क्लास में आइए, जो जिस मरहले का जिस सलाहियत का इंसान है उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक मुलाजमत और काम मिलती है। अजीजों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यही हाल इमाम ज़माना की हुकूमत में भी होगा। हर इंसान को जो मुलाजमत मिलेगी उस हुकूमत में अजीजो, हर यकीनन मोमिन को मुलाजमत मिलेगी, किसी गैर मोमिन को मुलाजमत नहीं मिलेगी। हर मोमिन को जो मुलाजमत और नौकरी मिलेगी उस हुकूमत में उसके प्रोफेशन और उसकी मेहनत के मुताबिक मिलेगी।
اس کے پیار ہے. اب اس امید کے ساتھ عزیزوں مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے. ہم جس مرحلے میں جس لیاقت اور صلاحیت کا مالک ہوں میں, میری لیاقت اور صلاحیت کے مطابق امام کے زمانے میں ہمیں نوکری ملتی ہے. اب اس انٹینشن, اس تصور, اس تخیل کے ساتھ ہر ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بچے کو اپنے صبح اسکول بھیجے تو اس نیت کے ساتھ بھیجے, بیٹا تم جب بڑے ہو جاؤ گے, اسکول جا رہے ہو, یونیورسٹی جاؤ گے, بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے امام کی تم کو مدد کرنی, تم کو اپنے امام کی نصرت کرنی. عزیزو امام کی نصرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کے کسی خاص پروفیشن کو اپنا لے, خاص حوزے میں چلا جائے, خاص مدد سے پوسیبل نہیں. عزیزو کیا سارے لوگ انجینئر بن سکتے ہیں؟ امپوسیبل. سارے لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ امپوسیبل. سارے پروفیشن کا ماہر ایک مہارت میں سارے لوگ نہیں آ سکتے. سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ الگ الگ شعبوں میں مختلف لوگ جا کر مہارت حاصل کریں, تاکہ جب اس سماج کا مالک ولی عصر ظہور کرے تو ہر سماج کے لیے, ہر پیشے کے لیے ماہر موجود ہو. اگر بچے کو بچپن سے آپ تلقین کیجیے گا نا تو جوانی میں وہ فداکار بنے گا. ایک مثال دے, دو مثال آپ کو دے دوں. حبیب ابن مظاہر کا آپ نے نام سنا ہے, امام حسین کے کتنے با وفا صحابی تھے. ایک روایت ہے, اس پہ ادب تک بعد لوگوں نے تھوڑی تحلیل کی ہے اس کی. حبیب ابن مظاہر ابھی نوجوانی کا سے تھا, بہت زیادہ جوان نہیں ہوئے, مثلا 12-13 سال کا سے ہوگا. تو رسول خدا نے مدینہ میں ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو جب دیکھا تو دوڑ کے جا کے آپ کو گلے لگا, گلے لگا کے سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا. تو ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو رسول خدا نے کیا جواب دیا سنیے گا. رسول خدا فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ جب میرا حسین کھیل رہا تھا تو حبیب دوڑ دوڑ کر حسین کے پیر کی خاک کو اپنے سر پر رکھ رہا. حسین کے پیر, یہ کیا ہے دیدو؟ بچپن سے جناب حبیب ابن مظاہر کی تربیت ہوئی ہے, تب کہیں کربلا میں آ کے حبیب بنے. جناب عباس کی مثال, بچپن سے ماں نے اس نیت کے ساتھ تربیت کی کہ بیٹا یہ تمہارے آقا ہے. مولا علی نے طلب کیا اس نیت کی کہ نیت کے ساتھ کہ میرے حسین کی مدد ہو سکے. تو کہنے کا مقصد ہے آج کی ماؤں کے لیے فرض ہے, باپ والدین کے لیے فرض یہ ہے کہ اپنے بچے کو جب وہ صبح اسکول بھیجیں, جب ان سے گفتگو کریں تو بیٹا تم پڑھ رہے ہو, یقیناً پڑھو, لیکن کل تم کو امام اصل کی نصرت کرنی, کل تم امام مقتول تو سب مدد کریں. اس نیت کے ساتھ, اس انٹینشن کے ساتھ جب تربیت کریں گے عزیزو تو یقیناً کر کے دو. بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ہاں ہم جیسے لوگ ممکن ہے, ہم جیسے لوگ اعلیٰ درجوں پہ اعلیٰ افسر نہیں بن پائے, لیکن کچھ نچلی سطح کے کام ہمیں بھی مل جائیں گے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے عزیزو. یا سب سے بڑا جرم ہے, یا سب کو خدا سے بھی دور کرتا ہے, اس کے رسول سے بھی دور کرتا ہے, ولی رسول سے بھی ہمیں دور کرتا ہے. مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے. دور پڑھ محمد والا کہ جو انسان کو علم کے بعد بھی انسان کو حد سے دور کرتی ہے. سب سے پہلی چیز بغض و حسد. حسد کیا ہے جی؟ حسد یہ کہ جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں, تو میں یہ دعا کروں خدایا تو نے مجھے تو نہیں دیا, اس کو بھی نہ دیا, اس سے بھی ٹھیک. اس کو کہتے ہیں حسد. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی برباد کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. حسد کا جو بیمار شخص ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اٹیک اس پر ڈائبٹیز کا ہوتا ہے. ہائی پیشنٹ ایسے افراد زیادہ ہوتے ہیں, جو بعض سائیکولوجسٹ نے بتایا, سائیکارٹسٹ جو کہتے ہیں, ایسے لوگ کیا ہے نفسیاتی بیماری ایک حسد جس کے سبب انسان جسمانی بیماری کا بھی شکار ہوتا ہے. ڈائبٹیز شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس طرح کے امراض شخص میں آتے ہیں. یہ تو جسمانی بیماری ہے. الحسد تاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو اس طرح جلا دیتا ہے, جلا دیتی ہے جس طرح آتش آگ لکڑی کو جلا کر رکھتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے فسادات سماج میں ہو رہے ہیں عزیز، چاہے وہ حق کے نام پہ ہو، لیکن فساد اگر ہے تو اس کا ایک بنیادی سبب فساد ہے۔ جانتے تھے تو امام حسین کو لوگ جانتے تھے، لیکن کیوں امام حسین کی مخالفت کی؟ مولا کہہ رہا دو سبب میں آپ کو بتاؤں گا، ایک دو مثالیں۔ مولا کہہ رہا خطبہ شخشقیہ، بہت مشہور خطبہ جس میں مولا نے اپنا حال دل بیان کیا، اپنی مصیبتیں بیان کی، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا لقد تقمص فلان ابن ابي قحافه وانه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحى۔ ابن ابي قحافه نے تقمص کیا، تقمص یعنی زبردستی کسی قمیص کو اپنے بدن پہ ڈال لینا۔ مثال کے طور پہ میرے چھوٹے بھائی 10 سال کے بھائی کی قمیص ہو، مجھے اس کا رنگ بہت پیارا لگا، اچھا لگا، میں نے قمیص ٹی شرٹ کو مثال کے طور پہ کھینچ تان کی زبردستی اپنے بدن کے اوپر ڈال لی۔ اتفاق سے فرض کیجئے میرا تلوش بھی زیادہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ خالی نہیں، میرے شانوں اور بازوؤں میں وہ آستین آئے، میرے تن پہ زیبا نہیں دے، تن پہ خوبصورتی کا سبب نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کپڑے کو ہم نے اپنے جسم کے مطابق نہیں پہنا۔ ہر ایک کہے گا بھائی کیا بھائی آپ نے کس کا کپڑا پہنے، چھوٹے بھائی کا پہنے، یہی تو کہے گا نا۔ تو جب تن پہ انسان کوئی ایسا لباس ڈال لے کہ جو اس کے لیے زینت اور خوبصورتی کا سبب نہ بنے بلکہ ہر ایک دیکھ کے انگلی اٹھائے اعتراض کرے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تکمس۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تکمس۔ اسی طرح جب انسان کسی عہدے کے لائق نہ ہو اور زبردستی اس عہدے کو اپنا لے تو اس کو اصطلاح میں تکمس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تکمس کہتے ہیں۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے تکمس کیا، یعنی اس عہدے کے لائق نہیں تھا، وہ اس کی شان میں یہ عہدہ نہیں تھا، اس کا حق نہیں تھا اس عہدے پہ فائز ہونے کا، لیکن زبردستی اس نے اس عہدے کو اپنا لیا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انہو لیعلم ان محل منها محل القطب من الرحى۔ اسے علم تھا، وہ جانتا تھا کہ میرا مقام اس عہدے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چکی کا مرکزی میخ و کیل ہو، جب تک وہ مرکزی میخ و کیل نہیں ہوگا اس وقت تک چکی چل نہیں سکتی۔ میری مثال خلافت میں ایسی تھی، لیکن کیوں؟ میرے بغض، میرے اعلان۔ تو انسان بغض جب ہو جاتا ہے حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتا ہے۔ معلوم ہے تو مولا کائنات کے بہت سے گورنر تھے، 4 سال کی مدت میں مولا کائنات نے بہت سے گورنر کو جو ہے معذور کیا تھا۔ غور کیجیے، ایک تاریخی جملہ آپ نے سنا ہے نا اکثر، صرف اس کی دلیل آپ دو ایونٹس کو ایک دوسرے سے ملا کے پیش کروں تاکہ آپ تربیت دے سکیں۔ بہت سے گورنر ایسے تھے جن کو مولا کائنات نے معذور کیا۔ یہ وہ گورنر تھے جو اپنی عزت بچانے کے لیے کوفہ میں خاموش تھے، کیونکہ علی کو خیانت برداشت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اگر خیانت علی کی حکومت میں ہو جائے علی فوراً ایکشن لیتے ہیں، خیانت کو برداشت نہیں۔ کتنے بہت سے، اچھا آپ بتائیے جو کوئی شخص گورنر ہو تو وہ کوئی معمولی آدمی تو ہوتا نہیں، گورنر کے ساتھ تو اچھی خاصی پوری کیبنٹ ہوتی ہے، اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، اچھا خاصا عملہ ہوتا ہے، اچھے خاصے جاننے والے ملنے والے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عزیز مولا کائنات نے بہت سے گورنرز کو معذور کیا تھا، ریپوز کیا تھا ان کو، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ لوگ کوفہ میں خاموش بیٹھے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم انتقام لیں۔ اب جیسے ہی ابن عبداللہ ابن زیاد آیا کوفہ میں، فوراً ان لوگوں نے، کوفہ تو مشہور ہے نا کہ سب شیعہ تھے، سب شیعہ نہیں تھے کوفہ میں، امام حسین نے خود کہا یا شیعہ تو علی بن سفیان، کوفہ میں امام حسین کے علی کے شیعہ نہیں تھے، علی بن سفیان کے بھی شیعہ تھے، شیعہ عثمانی بھی تو مختلف احزاب کے ماننے والے تھے عزیزو۔ تو یہ لوگ جیسے ہی اتنے زیادہ آئے کوفہ میں، فوراً کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا کہ ہم تمہارے اس قیام میں، ہم تمہاری اس تحریک میں حسین کے خلاف تمہارا ساتھ دیں۔ اب یہ لوگ آئے ہیں 30,000 کے مجمع میں، کچھ ایسے کمانڈ گورنر تھے جو اپنے ساتھ بڑا بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ اب امام حسین نے جب کوفہ میں ان سے پوچھا ہے آخری وقت کہ لما تقتلوننا، ہمیں کیوں شہید کرو، ہمیں کیوں مارو، میں تمہارا کیا بگاڑا، تو کیا جواب دیا تھا؟ یا حسین بغضاً لابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھا لازم ہو بغض حسد انسان کو کہاں لے کر چلا تھا؟ تو سب سے پہلی چیز، انسان حق کو جاننے کے بعد بھی، ہم جانتے ہیں تم نواز رسول ہو، ہم جانتے ہیں رسول خدا نے کہا تھا مولا کائنات سے، اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض و کینہ جو ہے اتنا بسا ہوا ہے کہ میری آنکھیں جیسی بند ہوگی فوراً وہ اپنا بغض و کینہ ظاہر کر۔ تو حق کو جاننے کے بعد بھی انسان حسد اور بغض جو ہوتا ہے حق کو مان نہیں پاتا۔ ہم آج اپنی زندگی میں بھی چھوٹے اسکیل میں بھی اپنے گھر کی زندگی میں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کبھی کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں ایسے, البتہ یہاں کے مومنین ایسے نہیں, انشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے کچھ چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ بغض و حسد. تو یہ ایک سبب ہے. دوسرا سبب, جاننے کے بعد بھی انسان انکار کرتا حق کا, لالچ اور تم. آگے بتائیے, جو حدیث کی کتابیں ہیں, اہل بیت کی کتابوں کی بات نہیں کر, بہت سی دوسری کتابیں جتنے علماء اہل سنت نے لکھی, بزرگ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اہل سنت کی, ان میں ایک سب سے بڑا جو سیلیبریٹی راوی ہے, میں تابعی بہت سب سمجھ کے نکال رہا ہوں, بہت مجھے سب سے بڑا جو مشہور راوی ہے اور رناؤنڈ راوی ہے ان کا, وہ ابو ہریرہ ہے کہ نہیں آسکر؟ کتنا مشہور راوی ہے. آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں, صحا کی معتبر کتابیں اہل سنت کی, برادران اہل سنت کی, کہ جس میں علی اور فاطمہ سے انگلیوں میں گننے والی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جو بچپن سے آخری وقت تک رسول کے ساتھ رہے. لیکن ان سے جس میں چھ مہینے کا دور صرف رسول خدا کا تھا, ہزاروں کی تعداد میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ کئی ہزار روایتیں ہیں, جھوٹی روایتیں تھیں, ان میں سے میں نے ساری جھوٹی روایتیں ابو ہریرہ کی نہیں تھی, ان میں سے میں نے کئی کچھ روایتوں کو سلیکٹ کیا, اور یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو ہر روایت کو لکھنے سے پہلے میں وضو کرتا تھا, دو رکعت نماز پڑھتا تھا, اس کے بعد بھی کتنی جھوٹی روایتیں اس پہ بھری ہوئی. اب اللہ لگے ابو ہریرہ ایک مرتبہ لالچ, دیکھیے کتنی برا ہے لالچ, انسان کو اگر آ جائے, تب اگر آ جائے انسان کو, تو انسان حد سے دور ہو جاتا ہے. روایت کہتی ہے, یہ تاریخ دمشق, یہ کتاب ہے مشہور کتاب, اس میں روایت ہے, امام حسین ایک جگہ راستے میں چل رہے تھے, تاریخ نے لکھا کہ وعین حسین, امام حسین ذرا تھک گئے, فقعد فی الطریق, تھکنے کے بعد راستے میں بیٹھ گئے. جیسے امام حسین راستے میں بیٹھے, ف اب ابو ہریرہ کیا کرتا ہے, فجعل ابو ہریرہ ينقض التراب من قدمیہ بطرف ثوبہ. تو جناب ابو ہریرہ آتے ہیں, آنے کے بعد امام حسین کا پیر اٹھاتے ہیں, پیر اٹھانے کے بعد ان کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے اس کو جھاڑتے ہیں, کس کے اوپر, بطرف ثوبہ, اپنے کپڑے کے اوپر جھاڑتے ہیں. تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے پوچھا, یا ابا ہریرہ وانت تفعل ہذا, اے ابو ہریرہ تم تو ہمارے مخالف ہو, تم ایسا کر رہے ہو. تو ایک مرتبہ جواب کیا دیتا ہے ابو ہریرہ, سنیے گا, یا حسین دعنی, اے حسین ابن علی, اے فرزند رسول, آج ہمیں روکیے نہیں, چھوڑ دیجیے, ہمیں کر لیں. کیوں؟ فَإِنِّي مَا أَعْلَمُ مِنْكَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسَ لَحَمَلُوكَ عَلَى رِقَابِهِمْ, اے فرزند رسول, مجھے آج یہ قدموں کی خاک اپنے کپڑوں پہ ڈالنے دیجیے, قسم خدا کی جو منزلت و فضیلت آپ کی میں جانتا ہوں, اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کے قدم زمین پہ نہیں پڑیں گے, لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر. کیونکہ ان کو اتنا تو یقین تھا کہ نماز علی سے اچھی کوئی نہیں پڑھا سکتا, اور کھانا دوسرے خیمے سے اچھا کہیں نہیں مل سکتا, یہ خود ان کی زبان میں, یہ ترجمانی ہوتی ہے خود ان کی زبان میں, اس لیے کہتی ہے یہ مطلب, یعنی لالچ دم. جب انسان کو لالچ آ جائے, عمر صاحب کو کیا تھا, شہزادے کی لالچ, لالچ انسان کو حد سے دور کر, جانتا تھا جناب زینب نے, جانتے ہیں شب عاشور کے دن, عصر عاشور جب دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی ناسک مددگار نہیں, یہاں تنہا ہے امام حسین, تو کس کو پکارا تھا, اے پسر ساتھ تیری غیرت کو کیا ہو گیا, تو کھڑا دیکھ رہا ہوں فضل در سن شہید ہو رہا, کیا ہے سیزو, یہ لالچ ہے بس, نہ کسی دن کی بات کو سمجھ پڑا سیزو. تو لالچ انسان کو جو حد سے دور کرتی ہے حد کو جاننے کے بعد, ایک دور پر محمد والا محمد چھوٹا سا دوسرا بات ہے جو ہسٹری میں لکھا اس کو پیش کر دے رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ عاشور کے دن صبح عاشور جب امام حسین کے سارے شہدا شہید ہو گئے, جب سب چلے گئے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ابن زیاد کے لشکر میں پیچھے کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے رو رہے تھے, کھڑے ہو کے رو رہے تھے اور رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ خدایا حسین کی محافظت. کیوں جانتے ہیں عزیزو؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر ایک وقت خط لکھنے والوں میں سے تھے امام حسین کو, لیکن ڈر اور خوف کے سبب, ڈر اور خوف کے سبب انہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھیے, اگر خیمہ حق سے کوئی نکل گیا باطن میں جا کے وہ جتنی دعائیں مانگے اس کی دعائیں بے اثر ہوتی. خالی دعا کافی نہیں ہے بلکہ حق کی راہ میں ثابت قدم ہونا بھی ضروری ہے, حق کی راہ میں ثابت قدم ہی آج ضروری ہے. خالی ہم حسین عاصم کے لیے خالی دعا نہ کریں عزیزو, بلکہ اپنے آپ کو تیار بھی کریں کہ جب حسین عاصم کا ظہور ہو تو ہم ان کے رکاب میں ہوں, باطن کے رکاب میں نہ ہوں. کیونکہ آج ایک شہید کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ہے مجھے عزیزو, ایک دو جملے میں, تاکہ اس کی عظمت میں اسی بات سے میں ربط دوں گا کہ خوف انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. جانتے ہیں عزیزو کیا کیا تھا عبیداللہ بن زیاد؟ جناب خانی بن ابو عروہ جو ہے ان کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ تھا, بڑے قبیلوں میں آپ کا شمار تھا اور ایک نمایاں شخصیت تھے کوفے کی. ان کو بہانے سے بلایا, بہانے سے بلانے کے بعد اب لگتا کہ تو نہیں استاد نے کہا کہ دیکھو اللہ تو یہاں تو سب ایک ہی ڈائریکشن پہ بیٹھے تھے. عرض کراتی بہت مشہور قرآن مفسر اور استاد ہیں حوزے کے بڑے, اور ان کہا کہ جب تک لوگ ایک ڈائریکشن پہ بیٹھے رہے اس کا مطلب وہ غور سے سن رہے ہیں, جہاں ڈائریکشن چینج ہوا تو اس کا مطلب اپنی بات کو وائڈ اپ کرو, تو ہم نے یہاں سب کا ڈائریکشن چینج نہیں ہوا سب غور سے سن رہے. سوال پر محمد بھائی دینے والوں میں سے وفادار صحابی امام حسین کے, ان کو ابن زیاد نے دھوکے سے بلایا. دھوکے سے بلانے کے بعد اپنے دارالعمارہ میں گورنر ہاؤس میں ان کی پٹائی پہ ان کو مارنا شروع کیا. اتنا پہلے اتنا مارا ہے چہرے کہ آپ کی ناک زخمی ہو گئی, ٹوٹ گئی ناک, پھر بدن پہ اتنا زیادہ لکڑیوں سے مارا. جب آپ کے قبیلوں والوں قبیلے والوں نے عزیزو یہ دیکھے, ہر زمانے میں جو شیاطین ہوتے ہیں جو باطل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ حق نما لوگوں کو جمع کرتا ہے. جیسے ہی جناب دیر ہوئی جناب علی بن عروہ کو آنے میں تو ان کے قبیلے کے لوگ جا کر انہوں نے دارالعمارہ کے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر احتجاج کرنا شروع کیا کہ نکالو جلدی کیوں اتنی دیر ہو گئی. تو فوراً قاضی شورائے جو درباری عالم تھا وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے ان کی گفتگو چل رہی مذاکرہ چل رہا تو ابھی ٹھیک امن و امان میں کوئی مشکل کی بات نہیں. لیکن اس کے بعد جناب حانی بن عروہ رہے رات سب چلے کہ پراکندہ ہو گئے, رات بھر میں حانی بن عروہ کو شہید کر کے صبح دارالعمارہ کے باہر پھینک دیا. جناب حانی بن عروہ کی شہادت کے بعد ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ خوف کے مارے منتقل ہو گیا, ڈر کے مارے چھوڑ دیا اس نے جناب مسلم کا ساتھ. لیکن اسی کوفے میں یہ دیکھیے دشمن کی ایک شیطانی اسٹریٹجی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزو یہ پارا چنار یا پاکستان میں یا دنیا کی, تو آج بنگلہ دیش میں تین شیعہ مارے گئے کسی ایک مسجد میں ٹارگیٹ کے لیے, تین شیعہ مارے گئے ابھی بنگلہ دیش میں شروع ہوا. اس دفعہ محرم میں بم پھینکے گئے تھے اس میں دو تین لوگ مرے تھے, ایک آدمی مرا تھا, کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے. اب یہ دوسرا حادثہ ہے یہ ایک مہینے کے اندر کا, وہ شب عاشور کا واقعہ تھا. یا پاکستان میں آپ لوگ بہرحال خدا سب کے بزرگوں کو گھر والوں کو جوانوں کو سالم رکھے, پاکستان کی حالت کیا ہے؟ ایک جوان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں واپس جاؤں گا, اتنے خوف زدہ حالت ہے کہ نہیں, اکثر جوان بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. یہ ٹارگٹ کریم سلیکٹو لوگوں کو چن چن کے مارو. عزیزو یاد رکھیے گا سلسلوں کو سلسلے سے ملائیے, باطل سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے جو سماج کے چنندہ افراد ان کو ختم کر دو خود بخود تحریک ختم ہو جائے. جناب حانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا شہید نواز عرفانی ایک نوا عبد اللہ سستانی کے وکیل پارسنار کے رنام چرچت مدرسے کے بعد مدیر ایک جب برجستہ عالم ایسے کتنے علماء کو شہید عارف حسینی جن کے امام خمینی نے کہا کہ میرے بیٹے کی قبر جو ہے وہ پاکستان میں یہ کیا ہے عزیزو یہ کیا ہے زمانہ کیا چاہتا ہے کہ ان کے بزرگوں کو شہید کر دو ختم کر دو تاکہ یہ خوف اور ڈر کے مارے ان کی تحریک سست ہو جائے لیکن عزیزو آپ سب کی طرف سے ان تمام شہداء کے گھر والوں کی طرف سے میں ان دشمنوں کو شیاطین کو ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم زینبی مکتب کے قائل ہیں زینب نے کیا کہا تھا یا یزید واللہ لا تمحو ذکرنا تو ہمیں مار دے ختم کر دے لیکن ہمارا ذکر کو ختم نہیں کر سکتے ہمیں نہیں عزیز الشہید شہادت لنا عادا وقتل لنا عادا و شہادت لنا کراما ہمارے بزرگوں کو مارو گے ہمارے خطاوں کو مارو گے مار دو ہم وہ نہیں ہے جو خوف زدہ ہو کر محاذ چھوڑ دیں عزیز یہ ہمیں پیرالائز کرنا چاہتے ہیں یہ شہید کرنا ٹارگیٹ کے لیے یہ ہماری سوسائٹی کو مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹارگیٹ کے ساتھ کہ کیونکہ یہ بھی آنے والے حسین کے انتظار میں ہیں ان کو مارو ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ ان کے دل میں اتنا خوف آ جائے کہ جب آخری حسین ظہور کرے تو یہ خوف کے مارے اپنے گھر سے نہ نکلے یہ اسٹریٹجی ہے یہاں سے ہم کو دین کو سمجھنا ہو ہم کیونکہ حسین کا انتظار کر رہے ہیں ایک دور پر محمد اللہ لیکن ہمیں کربلا سے درس لینا ہوگا کربلا سے عبرت لینی ہوگی عزیز کہ ہم ختم ہو جائیں گے اپنا خون دے دیں گے لیکن حق کے پاس بانی نہیں چھوڑیں گے ہم حق کو نہیں چھوڑیں گے ایسے تو آج شب جمعہ ابھی بہت سارے کاروان جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے زیارت کی فضیلت میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں اس کے بعد دو چار دن کے مسائل کیا کہ اتنی زیادہ تاکید امام حسین کی زیارت کی کیوں ہے اتنی زیادہ تاکید جانتے ہیں کسی بھی امام کے اربعین کی زیارت کی اتنی تاکید نہیں ہے صرف حضرت رسول کے اربعین کی زیارت کی تاکید ہے یہ زیارت پہ آپ لوگ جاتے ہیں ہم لوگ جو امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نازل ہوتے ہیں یہ جو مسجدوں میں نماز کے بعد یہ ہر نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں نازل یہ نہ سمجھے گا کہ زیارت ہماری ایسی خالی نگاہ ہو یہ زیارت ہماری خالی نہیں جاتی ہے اس کا ہمارے پاس جواب آتا ہے ابھی باتیں آپ کو سنا رہے بزرگوں نے سنا ہوگا اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہے جناب ملا عباس اصفہان کے رہنے والے اچھے نوخان بھی تھے ہر سال ابھی جو پیدل جا رہے ہیں وہ روایت میں ملتا ہے کہ جب پیدل عزیز اتنی عظیم روایت ہے جب کوئی پیدل اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے پہلا قدم جو اس کا نکلتا ہے عزیز اس کے گھر سے پہلا قدم اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا قدم جو ہے فرشتوں کے پروں پر فرشتوں کے ہاتھوں پر آ جاتا ہے اور ہر قدم جتنا زیادہ وہ امام حسین کی زری سے چل کر جاتا رہتا ہے ہر قدم اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے نہ صرف یہ عزیز ہو جتنی زیادہ صحبت میں نے روایت دیکھی ہے یوں صرف جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں جتنی زیادہ صحبتوں کے ساتھ جب زائر جاتا ہے نا تو جب حسین کی ماں اس زائر کو دیکھتی ہے حسین کی ماں کا دل تڑپتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بولا کہ خدایا یہ میرے لال کا زائر ہے اس کی محافظت کرتا ہے خدایا یہ میرے لال کا زائر ہے اس کی مدد کرتا ہے ملا عباس زیارت پہ لے جاتا ہے ایک سال مالی حالت اچھی نہیں اور طبیعت بھی ذرا ناساز تھی ملا عباس نے کہا کہ نہیں اس دفعہ نہیں اس دفعہ زیارت پہ جائیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں چلیے آپ کالی حالات اچھے ہیں کہا ملا عباس پریشان نہ ہوئے ہم آپ کا خرچہ دیں ہم آپ کا ساتھ دیں ملا عباس کو آخرش تیار کیا تیار کرنے کے بعد اب ملا عباس نے پیدل چلے اصفہان سے جب کربلا سے تین فرسخ کا علامہ مجلسی کا بہار الانوار نے اس واقعے کو لکھا اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا کیونکہ علامہ مجلسی بھی اصفہان میں
تین فرسخ کا ڈسٹینس شب جمعہ باقی رہ گیا تھا حرم امام حسین سے, تو لوگ تھک کر بیٹھ گئے. تو مرتبہ جناب ملا عباس نے لوگوں کو کہا کہ دوستوں آج شب جمعہ ہے, ہر امام حسین کی زیارت نہیں چھوڑنا چاہیے. اب سوچے کس طرح تیار کیا ہو, جب ایک جملہ کہا کہ دوستوں امام حسین کی تھکن کو یاد کرو, آسمان کا لحاظ کی طرح تھکا ہوا. فاطمہ کا لال بہت تھکا ہوا تھا, فاطمہ کا لال دن بھر میں زخموں سے چوب ہوا, فاطمہ کا لال بہت سے جنازہ اٹھا چکا, فاطمہ کا لال سہارا لے کر ایک مرتبہ چوارے میں یاد ہو رو یہ لازم اپنی عزاداری اپنی
سنیے گا ملا عباس,
جب تم اپنے وطن جانا اپنی مجلسوں کی اہمیت دیکھو اپنے وطن جانا تو فلاں شخص کو جا کے میرا سلام دے امام کا سچا چاہنے والا عاشق و ناصر و مددگار
گزارش آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام شہدا آپ کے شہدا دنیا میں رہنے بیٹھ کے چاہنے والے جہاں بھی شہید ہوئے ان کی روح کو احسان فرمائے. جو مرحومین یہاں تھے صاحب گزشتہ میں ہمارے درمیان نہیں اپنے مرحومین کی احسان کی تین ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے احسان فرمائے.
Thank you.